إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قابل احترام ماں بہنوں القواعد الاربع جو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس کتاب کو تفصیلی شرح کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں اور پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ انسان کی کامیابی کی بنیاد کن چیزوں پر ہے اور ہم نے یہ بات سیکھی کہ ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مزاج شکر اور صبر والا ہو. جب اللہ تعالیٰ اچھے حالات اس پر ڈالے تو وہ شکر کرے، اور جب مصیبت کے حالات تکلیف کے حالات اس پر آئے تو وہ صبر کرے. اور اللہ کے حکموں کے سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی اس سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے. اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کا ارتکاب اگر اس سے ہو جائے، اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. اس طرح سے دنیا اور دین کے معاملات میں مال و دولت اور جسم کے اعتبار سے آزمائش آئے، بلا آئے، یا دین میں بلا آئے، مصیبت آئے، ان دونوں کا حل یہ ہے کہ ایک انسان صبر و شکر کے ساتھ جیے اور توبہ و استغفار کے ساتھ جیے. یہ اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. آج اس کتاب کا اگلا حصہ جو اصل موضوع سے متعلق ہے، جو اس کتاب کا اصل عنوان ہے، آج ہم اس حصے سے اپنی گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ. شیخ محترم فرماتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین كما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس مختصر سے اقتباس میں شیخ محترم نے بتلایا ہے کہ انسان کی تخلیق کا، انسان کے پیدا کیے جانے کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے. اور انسان کے لیے یہ سب سے اہم سوال ہے جس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے. ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہوتی ہے. جب وہ اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے تو واقعی اس کی قیمت اور قدر ہوتی ہے. جب وہ چیز اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے تو وہ چیز بیکار ثابت ہوتی ہے اور کوڑے دان میں پھینکنے لائق ثابت ہوتی ہے. لہذا انسان کے لیے جہاں دوسری چیزوں کی مقصدیت اور اس کا پرپز جاننا ضروری ہے، وہیں اس کے لیے اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ خود اپنی زندگی کا، اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد معلوم کرے اور اس مقصد کے مطابق جیے. لیکن ظاہر بات ہے وہ اس جینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کو واقعی پہلے معلوم ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے اور انسان کیوں پیدا کیا گیا. یہ انسان خود سے معلوم نہیں کر سکتا ہے. یہ اس کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا کریٹر ہی اس کو بتا سکتا ہے کہ اس کو اس نے کیوں پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے جہاں انسان کو پیدا کیا ہے وہیں انسان کی تعلیم کا ذمہ بھی لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتلایا ہے. اس اقتباس میں، اس پیسج میں، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ واقعی انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. لہذا فرماتے ہیں، اعلم، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی طاعت کی طرف تمہاری رہبری فرمائیں، ان الحنیفیت ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیفیت یہ ہے کہ تو ان تعبد اللہ وحدہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، وحدہ اکیلے اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی، مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو پورے طور پر اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور کہتے ہیں کما قال تعالی، جیسا کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ سورہ الداریات کی آیت نمبر 56 ہے. اس آیت میں شیخ محترم یہ بتلا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن یہاں پر وہ یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ مقصد محض اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہیں. اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کا مقصد، اس کا مطلب واقعی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. اور اس کے لیے لفظ حنیفیت یہاں پر مؤلف نے اختیار کیا ہے کہ یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی نہیں. یہ کس کا دین ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اور اس دین کا نام یا اس صفت کا نام کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اس کو حنیفیت کہتے ہیں. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر مؤلف نے جو بات کہی ہے اس کی تفصیل کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہاں پر کہا، اعلم، ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی طرف تیری رہبری فرمائے ہیں. ارشاد گائیڈنس کو کہتے ہیں. ارشدہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہبری کرنا، ارشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پایا ہوا، زیادہ ہدایت پایا ہوا. ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی طاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف رہبری عطا کرے، رہنمائی دے. اس سلسلے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے رشد کی دعا ہم کو ملتی ہے. رشد کے معنی ہدایت کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد تبین الرشد من الغی، رشد غی سے الگ ہو چکی ہے. لیکن یہاں پر آپ یاد رکھیں کہ ہدا اور رشد میں تھوڑا فرق ہے. ہدایت حق اور حق کے راستے کو جاننے کا نام ہے، اور رشد کا اطلاق عموماً ہوتا ہے کہ انسان اس حق کی پیروی بھی کر رہا ہو. فلانے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، فلانے کو اللہ تعالیٰ نے رشد عطا کی ہے. رشد عموماً ہدایت کی پیروی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہدایت حق کی صحیح معرفت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ہدایت کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضلالہ، لیکن رشد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے غوایہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، غوا اور ضل، تو دونوں چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفی کے باب میں اللہ نے یہاں پر جمع کیا ہے، اللہ نے دونوں چیزوں کا انکار کیا ہے۔ ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب، تمہارے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل، ما یہاں پر نفی کے طور پر ہے، انکار کے طور پر ہے، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمراہ نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ راہ کو نہ جان کر غلط راہ پر چل رہے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان صحیح چیز کو نہ جانے اور غلط کو صحیح سمجھ کر اس پر چلنے لگے، بلّا ایک انسان حق کو نہ جانے اور جہالت کی بنیاد پر غلط راستے پر چلے، اس کو ضلال کہتے ہیں، گمراہی۔ لیکن ایک انسان حق کو جانتا ہو، ایک انسان حق کو جانتا ہو اور حق کے مخالف راستے پر چلے، اس کو غوایہ کہتے ہیں، یہ رشد کے مقابل استماع ہوتی ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے غوا کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ آپ سوچیں گے کہ دونوں کا مطلب کیا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، ایسا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نہ جانتے ہوں اور نعوذ باللہ غلط راستے پر چل پڑے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جانتے بوجھتے غلط راستے پر چل رہے ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا انکار کیا، پہلے لا علمی میں غلط پر چلنا، دو جانتے بوجھتے غلط پر چلنا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ رشد اس معنی میں عموماً استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان حق کو پائے اور اس پر جمع رہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں امر، دین، تیرا حکم پر ثبات تجھ سے مانگتا ہوں، ثابت قدمی، جمے رہنا، رکاوٹیں، پریشانیاں اور ہر قسم کی حق سے پھیرنے والی چیز انسان کے سامنے آئیں لیکن آدمی اس پر کیا رہے، اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تیرے حکم پر ثبات، ثابت قدمی، جمے رہنے کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، والعزیمت علی الرشد، اور رشد پر عظیمت کے ساتھ قائم رہنے کی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ دین میں، دین پر عمل کرنے کے دو پہلو ہیں یا دو طریقے ہیں یا دو راستے ہیں، ایک ہے عزیمت اور دوسرے ہے رخصت۔ عزیمت کیا ہے؟ عزیمت یہ ہے کہ انسان مجاہدے کا راستہ اختیار کرے، عزیمت کہتے ہیں مجاہدے کا راستہ اختیار کرے۔ اور رخصت کیا ہے؟ چھوٹ والا راستہ اختیار کرنا۔ جیسے دین میں کچھ چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ یہ کرو، یہ عزیمت والا راستہ ہے، اور رخصت یہ ہے کہ تم نے اگر یہ نہیں کیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تو تمہارے لیے چھوٹ ہے، اگر تم نہ کرو گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو اب انسان کے لیے دونوں راستے ہیں، یا تو وہ رخصت کا راستہ اختیار کریں یا پھر وہ عزیمت کا راستہ اختیار کریں۔ انسان کے لیے چاہیے کہ وہ اگر واقعی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے تو وہ عزیمت والا راستہ اختیار کرے۔ مثلا ایک انسان راستے سے جا رہا ہے جنگل میں، کچھ لوگ اس کو پکڑ لیں اور کہیں کہ بتوں کی تعریف کر اور اللہ کو برا بول، ورنہ ہم تجھ کو مار ڈالیں گے، اور اس کی گردن پر انہوں نے چاقو، چھری اور تلوار رکھ دی۔ اب اس انسان کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ یہ کہے کہ میں بالکل بھی ایسا نہیں کہوں گا، چاہے تو مجھ کو مار ڈالو، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ دل میں ایمان کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفریا کلمہ زبان سے کہے لیکن اس کلمے پر راضی نہ رہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ کہے۔ پہلا طریقہ عزیمت والا ہے، دوسرا طریقہ رخصت والا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی آدمی اختیار کرے گناہگار تو نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کفریہ جملہ نہیں بولوں گا، چاہے مجھ کو مار ڈالو، کاٹ ڈالو، ٹکڑے کر دو، اور وہ اس کا ایسا حال کرتے ہیں، یہ آدمی عزیمت پر تھا اور قتل کر دیا گیا ہے، اس نے عزیمت کو چنا، اس نے سخت مجاہدے والی چیز کو چنا، تکلیف والے راستے کو چنا. دوسرا آدمی وہ بھی گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی اجازت دی ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ انسان مجبور کر دیا جائے، اگر وہ کفریہ جملہ نہیں بولے گا تو بہت تکلیف اس کو دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا، تو وہ جملہ بول سکتا ہے، لیکن یہ رخصت کا پہلو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تیرے حکم پر ثابت قدمی تجھ سے مانگتا ہوں، الثبات فی الامر، اور دو والعزیمت علی الرشد، ہدایت کے راستے پر میں عظیمت کا پہلو چنوں، اس کی میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ دین میں چھوٹ والا پہلو چھوڑ کر میں مجاہدے والا اور قربانی والا اور اعلیٰ درجے کا ہدایت کا مرحلہ اور اس کا پہلو اور اس کا مرتبہ میں چنوں، اس کی مجھ کو توفیق عطا فرما. تو رشد کا لفظ حدیث میں آیا ہے، اسی پر سے لفظ بنا ہے ارشاد. تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ہدایت دے کس چیز کی؟ لطاعت ہی، اپنی فرما برداری کی تجھ کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ اصل مقصود انسان کے وجود کا یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے انسان اس کو پورا کرے. بھلائی اسی میں ہے کہ ایک انسان اللہ کی مانے، واطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو انسان اللہ کی رحمت کا حقدار کب بنتا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے. اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. عربی زبان میں ملت کے معنی قوم کے بھی ہوتے ہیں اور دین کے بھی ہوتے ہیں. عربی زبان میں ملت دین کو بھی کہتے ہیں، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین. تو ملت کے معنی عربی زبان میں دین کے بھی ہوتے ہیں. حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت، حنیف عربی زبان میں حنیف اس کو کہتے ہیں، حنیف کے معنی ہے مائل، مائل یا جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں انکلائن ٹوڈز، کسی چیز کی طرف ایک انسان کا میلان ہو، جھکاؤ ہو، اس چیز کی طرف وہ مڑے، اس کو حنیف کہتے ہیں. تو حنیف کے معنی مائل کے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے کہ وہ شخص اس چیز کی طرف زیادہ مائل ہے. ہمارا بچہ پڑھائی کی طرف مائل ہے، دوسرا بچہ کھیل کی طرف مائل ہے. تو مائل کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف انکلینیشن اس کا ہو، جھکاؤ اس کی طرف ہو، اس کی طرف چہرہ اس کا ہو، اس طرف وہ مڑا ہوا ہو. تو حنیفیت کے معنی کیا ہے اور حنیف کے معنی کیا ہے؟ حنیف کے معنی مائل کے ہوتے ہیں، لیکن مائل کس طرف؟ علماء نے کہا حنیف کے معنی ہوتے ہیں شرک سے اپنے آپ کو پھیر کر توحید کی طرف انسان مائل ہو. انسان جھوٹے معبودوں سے اپنے چہرے کو موڑ کے سچے معبود کی طرف کرے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا اور میں مشرکین میں سے نہیں. تو میں نے اپنے چہرے کو پھیرا، سارے معبودوں سے اپنے چہرے کو پھیر کے ایک اللہ کی طرف کیا، اس کو کہتے ہیں حنیف، جو شرک سے مڑ کے توحید کی طرف آئے، جو باطل معبودوں سے اپنا رخ موڑ کے اللہ کی طرف اپنے رخ کو کرے، جو خود باطل سے اپنے آپ کو پھیر کر حق کی طرف لے جائے، ایسے انسان کو حنیف کہتے ہیں. اور اس دین کو جس میں باطل سے رخ موڑا جائے، باطل معبودوں سے اپنے رخ کو موڑنا سکھایا گیا ہو، اس دین کو حنیفیت کہتے ہیں. اور اسلام، اسلام دین حنیف ہے جو حنیفیت کی تعلیم دیتا ہے. تو شیخ محترم کہتے ہیں کہ حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ قرآن کریم میں اس کی دلیل آپ کو ملے گی. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک، اے نبی پھر ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی، ثم اوحینا الیک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع کہ آپ پیروی کریں فالو کریں ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں، حنیفاً حنیف بن کر سب سے کٹ کے اس کا ہو کر، باطل معبودوں کو چھوڑ کے سچے معبود کا ہو کر، باطل ادیان کو چھوڑ کر دین حنیف اور دین حق کو قبول کر کے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ حنیف تھے. ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین. یقیناً ان یقیناً ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کان امتاً، امت تھے یعنی خود ایک امام تھے، لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، خیر کے معلم تھے. ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ، قانت فرما بردار، اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفاً سب سے کٹ کے اللہ کے ہونے والے، اللہ پر کسی کو ترجیح نہیں دینے والے بلکہ اللہ کو سب پر پریفرنس دینے والے، ترجیح دینے والے، حنیف تھے. ولم یکن من المشرکین، اور وہ یقیناً مشرکین میں سے ہرگز نہیں تھے. تو ابراہیم علیہ السلام ایک نمونہ تھے، فرما بردار تھے، حنیف تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے بھی آپ کی طرف وصیت، یہ ہم نے آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو. کس طور پر؟ حنیف بن کر پیروی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ آپ حنیف ہو جائیں اور پیروی کریں اس دین کی جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے. سارے نبیوں کا دین اسلام تھا. وما کان من المشرکین، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر جو دین حنیف کی بات اور ملت ابراہیم کی بات شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحم اللہ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی پیروی میں ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی دین پر چلنے کے لیے کہا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید والا دین تھا، اسی دین کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ دین حنیف ہی میں نجات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کو اس کا حکم دیا ہے. اعلم ارشدك اللہ لطاعته ان الحنیفیت ملت ابراہیم. اب دین ابراہیم کیا ہے؟ حنیفیت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. یہاں پر بتلا رہے ہیں حنیفیت کیا ہے. کہتے ہیں حنیفیت یہ ہے کہ ان تعبد اللہ وحدہ مخلص له الدین. یہ دراصل دو چیزیں ہیں، ان تعبد اللہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے صرف اور صرف اکیلے اللہ کی، یہ تأکید کے لیے ہے، اتنا بھی کافی تھا ان تعبد اللہ مخلص له الدین، لیکن یہاں پر کیا کیا؟ اضافہ کیا اور تکرار کے لیے. جیسے ہم صرف پر صرف بڑھا دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ تأکید کے لیے تکرار ہوتی ہے.
کہا کہ اللہ کی عبادت کرنا صرف اسی کی، اکیلے اسی کی، وحدہ اکیلے اللہ کی. کیسے عبادت کرنا اللہ کی؟ مخلص اللہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں دین سے مراد عمل اور عبادت ہے، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں صرف اللہ کی. اور کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں پر دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں جو توحید کا کمال ہے. نمبر ایک، عبادت کس کی؟ دو، عبادت کیسے؟ عبادت کس کی؟ اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں. عبادت کیسے؟ اخلاص کے ساتھ. اس کو سمجھیں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، سوال پوچھا جائے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، ظاہر بات ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے. لیکن اگر وہ آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی نماز کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں، تو اب وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اب وہ لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. وہ سجدے اللہ کو کر رہا ہے، اس کے دل میں ارادہ اللہ کو سجدہ کرنے کا ہے، اس کے دل میں ارادہ اللہ کو رکوع کرنے کا ہے، اللہ کے آگے رکوع سجدہ کرتا ہے. عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا. تو معلوم ہوا کہ حنیفیت کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے، تم دین حنیف کو اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہماری کامیابی ہے تو ہم کو جاننا چاہیے کہ واقعی کامیابی کیا ہے اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم سے کیا مطلوب ہے، ہم سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. نمبر ایک، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں. ان تعبد اللہ وحدہ، لیکن عبادت کیسے کریں؟ دکھاوے کی نہیں. بت کے آگے سجدہ نہیں کر رہا ہے، مسجد میں ہی جا کے سجدہ کر رہا ہے، لیکن سجدہ کیوں کر رہا ہے؟ لوگ تعریف کریں. تو سجدہ اللہ کو کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں تھا. سوال پوچھنے والا پوچھے گا، بھائی اس نے سجدہ کس کو کیا؟ کسی بندے کو کیا؟ پیڑ کو کیا؟ دیوار کو کیا؟ کس کو کیا؟ کس پتھر کو سجدہ کیا؟ کسی بت کو سجدہ کیا؟ کسی انسان یا جانور کو سجدہ کیا؟ کہے گا نہیں، میں نے اللہ کو سجدہ کیا. لیکن آپ پوچھئے کہ سجدہ کیا کس کو؟ اس کا دل بتلا رہا ہے کہ وہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں تھا، لوگوں کی تعریف کے لیے تھا. تو حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت یہ ہے کہ ایک انسان یاد رکھے اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ ہی کے لیے. اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اس کا نام حنیفیت ہے. حنیفیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی، دیکھیے انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے بتوں کو چھوڑ کے، اس نے سارے بتوں کو چھوڑا اور اللہ کو اپنا معبود بنایا اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن مخلوق کی تعریف سے اپنے دل کو نہیں پھیرا. اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود مخلوق کی تعریف کو چاہتا ہے، ایسا آدمی دین حنیف پر قائم نہیں ہے. ایسا آدمی دین حنیف پر قائم نہیں ہے. تو کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی تم کو توفیق عطا فرمائے. حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے. ان تعبد اللہ وحدہ، اکیلے اللہ کی. مخلص اللہ الدین، اپنی پوری عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اہل کتاب کے بارے میں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، اور ہم نے تمہیں صرف یہی حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا ليعبدوا الله، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اپنے پورے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، سب سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کے بناتے ہوئے، سب سے اپنے رخ کو موڑ کے اللہ کی طرف، اپنے چہرے کو، اپنی امیدوں کو باندھتے ہوئے، اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ آج آدمی قبلے کی طرف چہرہ تو کر لیتا ہے لیکن اپنا دل اللہ کی طرف نہیں کر پاتا، لہذا وہ قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے باوجود اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ایسا؟ اللہ کے لیے تھوڑی نہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کتنے لوگ ہیں ان کے حال کو دیکھیں، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے، یہ حنیفیت ہے، یہ حنیفیت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیت ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، جان لو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی اطاعت کی طرف رہبری عطا فرمائیں، حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اکیلے اللہ کی، اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنی تمام تر عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوئے۔ آدمی کا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص توحید کے لیے ضروری ہے، توحید کی شان اخلاص ہے، اگر اخلاص نہ ہو آدمی کی توحید مکمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دلیل دی اس بات کی کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے، تو کہتے ہیں کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر لیعبدون، یہ جو لفظ ہے دراصل یہ لی لام یعبدونی ہے، یہاں پر لام کیوں ہے؟ لی لیعبدون، یہ علت کے لیے ہے، یہ حکمت کے لیے، سمجھیں اس کو، یہ حکمت کے لیے، یہ اس لیے ہے تاکہ، تو یہ بتاتا ہے کہ کیوں لیعبدون، لیعبدونی ہے اصل میں یہ، لیکن عربی زبان میں جب جملہ ختم ہوتا ہے تو یہاں پر نی اس کے بعد کا یا حذف کر دیا جاتا ہے، تو مطلب ہوا لیعبدونی، تاکہ وہ عبادت کریں سب لوگ میری۔ تو یہاں پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا ہے، کن مخلوقات کو؟ جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ معلوم ہوا کہ دونوں مکلف مخلوق ہیں، ان دونوں کا ذکر کیوں؟ فرشتے بھی تو ہیں، لیکن فرشتوں میں اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرشتے مکلف نہیں ہیں، یعنی ان کی خواہشات نہیں ہیں، اور فرشتوں کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، ان کے پاس نفس نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی کرتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ نے جو حکم دے دیا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ملا ہے اسی کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن انسان اور جنات کا حال کیا ہے؟ یہ مکلف ہیں، یہ آزاد ہیں، چاہیں تو اللہ کی فرما برداری کریں، چاہے نہ کریں، چاہے تو توحید اختیار کریں یا شرک کریں، چاہے تو ایمان والا راستہ چلیں یا کفر والا راستہ چلیں، تمہاری مرضی۔ تم اگر کفر والا راستہ چلو گے تمہاری مرضی، لیکن جہنم میں جاؤ گے. ایمان والا راستہ چلو گے تمہارا اپنا انتخاب ہے, ایمان جنت میں لے جائے گا. تو جنات اور انسانوں کو اللہ نے یہاں پر صرف ذکر کیا جبکہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہاں پر مکلف مخلوق کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے جن کے لیے جنت اور جہنم کا معاملہ ہے. تو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی تخلیق کی حکمت کیا ہے؟ عبادت. اور کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت, صرف اللہ کی عبادت, کسی اور کی نہیں. معلوم ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کسی اور کی نہیں, وہ اللہ کی عبادت کریں کسی اور کی نہیں. تو یہ آیت بتلاتی ہے, کوئی آدمی اگر سوال پوچھتا ہے کہ کیوں انسان دنیا میں آیا, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, کیوں اللہ نے اس کو پیدا کیا یا کیوں پیدا کیا گیا اور کیوں آیا, اس نے دنیا میں کیوں جنم لیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہتے ہیں الا ليقروا بالعبودۃ طوعا وکرہا, میں نے اس لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے کہ وہ طوعا وکرہا, خوشی ناخوشی, چاہ کر نہ چاہتے ہوئے اللہ کی بندگی کا اقرار کریں, اللہ کی بندگی کا اقرار کریں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, اب اس کو سمجھیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزادی دی, اس آزادی کی بنیاد پر اللہ کی بندگی سے فرار اختیار کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے آزادی دی لیکن انہوں نے اپنی آزادی کو غلط استعمال نہیں کیا, اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کے پابند بنتے ہیں. عبودیت یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے حکموں کا پابند بنے, قانت کس کو کہتے ہیں, ایک انسان اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں کا پابند بنے. غلام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک وہ غلام ہے جو مالک کا حکم سنتے ہی اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مالک کے حکم کے پورا کرنے میں میری کامیابی ہے. دوسرا غلام وہ ہے, مالک جب حکم دیتا ہے تو حکم پورا کرتا ہے لیکن اس کا دل مالک کو کوس رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھ کو یہ حکم دیا, میرا آرام مجھ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو مالک کا حکم پورا کرتا تو ہے لیکن اسے مالک کا حکم بالکل پسند نہیں اور مالک بھی پسند نہیں. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو مالک سے محبت کرتا ہے اور اگر مالک کوئی حکم دے دے تو دوڑ کے جلدی سے اس کو پورا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مالک سے بہت محبت کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے کون سے غلام ہیں, ہم خوشی سے اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا زبردستی. تو قانت کس کو کہتے ہیں؟ زبردستی نہیں, جو خوشی خوشی اپنی سعادت سمجھ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرے. اور قانت کہتے ہیں اس کو جس کی فرما برداری میں دوام ہو. دوام کا مطلب ختم نہ ہو, مسلسل, کنٹینیوس, مسلسل فرما برداری کہ ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے انسان کو قانت کہتے ہیں جو مسلسل اللہ کی فرما برداری کرتا. تو اب لوگ دو طرح کے ہیں, ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ بندے دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اپنے مسائل کے حل میں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں, تو عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں. لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے, یا اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، یا تو اللہ ہی کو نہیں مانتے یا پھر اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اِلَّا لِيُقِرُّ بِالْعُبُودَتِ طَوْعًا وَكَرْحًا، چاہے نہ چاہے، خوشی نہ خوشی اللہ کے حکموں کے پابند ہیں. علماء نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک کافر اور ایک مومن دونوں کا حال دیکھو. مومن کو اللہ تعالیٰ جس حال میں ڈالتا ہے وہ اس حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اپنی مرضی سے، زبردستی نہیں. لیکن ایک کافر ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے فرار اختیار کرتا ہے، لیکن کیا وہ اپنے سائے کو زمین پر گرنے سے روک سکتا ہے؟ ایک انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا سایہ کہاں گرتا ہے؟ نیچے. تو وہ اپنے سائے کو زمین پر سجدہ کرنے سے نہیں روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے بیمار، وہ بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے فقر و فاقے کا، وہ غربت میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی میں اللہ کا حکم ویسے بھی چل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. اس کا بیمار ہونا، صحت مند ہونا، کامیاب ہونا، ناکام ہونا، اس کا فراخی اس کے اوپر آنا، مال و دولت کی کثرت آنا یا فقر و فاقے کا آنا، انسان کی زندگی میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. تو ویسے بھی تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، کیوں نہ اپنی مرضی سے بھی اللہ کے حکموں کا پابند ہو جائے، تو یہ آدمی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا عبودیت کے لیے اور حنیفیت کے لیے. حنیفیت کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. وہ کیا تھا؟ توحید، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور کامیابی اس میں ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ ہوا یہ پوری بات. اور اس میں دلیل کیا دی؟ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں، اور عبادت کے لیے کھیل تماشے کے لیے نہیں. انسان اپنی زندگی کو کھیل تماشوں میں لٹا دیتا ہے، پیسے کے پیچھے دوڑنا، عزت کے پیچھے دوڑنا، عہدے کے پیچھے دوڑنا، کریئر کے پیچھے دوڑنا، بلا شبہ یہ چیز مفید ہیں، لیکن یہ چیزیں انسان کے کام آخرت میں نہیں آئیں گی. ایک انسان دنیا کی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، یہ چیزیں انسان کے کام آنے والی نہیں ہیں، دین اس کے کام آئے گا. لہذا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانے، اپنا رب مانے، اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکائے. فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، جب تو نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو تو یہ بھی جان لے کہ عبادت اس وقت تک کی عبادت نہیں ہے جب تک کہ اس میں توحید نہ ہو. فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لا تسمى عبادة الا مع التوحيد، عبادت اس وقت تک کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس میں وہ عبادت توحید کے ساتھ نہ ہو. ایک انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن اس کی عبادت میں توحید نہ ہو تو سرے سے وہ عبادت نہیں ہے. ایک آدمی عبادت اللہ کی کر رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سجدہ کرتا ہے، تو اس انسان کی عبادت عبادت کہلانے کی حقدار نہیں ہے. ایسی عبادت سرے سے عبادت نہیں ہے جس میں شرک ہو. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو شرک سے بچتے ہوئے، اور توحید والی عبادت کرے. اس لیے فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ، جب تُو نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، فَاعْلَمْ، اس بات کو جان لے کہ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ، کہ عبادت اس وقت تک کہ عبادت نہیں کہلا سکتی ہے جب تک کہ وہ عبادت توحید کے ساتھ نہ ہو. جیسے یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو لفظ آیا ہے التوحید، تو لفظ توحید کیا واقعی ثابت شدہ لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھیں. لفظ توحید آیا ہے وحد یوحد توحیدا، وحد یوحد توحیدا، وحد کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، وحد کے معنی ہے ایک کر دینا. لیکن ایک کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ سارے معبودوں کا ایک معبود بنا لیا جائے، دوسرا یہ کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو اختیار کیا جائے. توحید یہی ہے کہ ایک انسان سارے معبودوں کا انکار کریں اور ایک معبود اللہ کو اپنے لیے بطور معبود تسلیم کریں، ایک ہی معبود کو مانیں، اور وہ معبود کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ عبادت، محض عبادت اللہ کی کر لینا کافی نہیں، بلکہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ توحید والی. اگر عبادت توحید کے ساتھ نہ ہو تو وہ عبادت بھی نہیں کہلائی جا سکتی ہے، اس کو عبادت کہنا ہی صحیح نہیں ہے. توحید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. اگر کوئی آپ سے کہیں کہ یہ بتائیے کہ لفظ توحید کہاں ہے، تو حدیثوں میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ توحید استعمال کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین سمیلین اقرنین املحین موجوئین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے، جب آپ نے قربانی کا ارادہ کیا تو آپ نے دو بکرے خریدے، کبشین دو بکرے، کیسے تھے؟ عظیمین بھاری بھرکم، سمینین موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے، املحین سفید اور کالاپن اپنے اندر لیے ہوئے، موجوئین خصی کیے ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ارادہ کیا تو دو بکرے خریدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدے، جو بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے، بڑے تھے موٹے تھے سینگوں والے تھے اور سفید اور کالا رنگ ان کا تھا اور خصی کیے ہوئے تھے. آج بہت سارے لوگ خصی جانور قربانی کے لیے کہتے ہیں کہ برے ہیں، نہیں استعمال کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے. خصی جانور کی قربانی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور فرماتے ہیں فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ. ان دو بکروں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کیا اپنی امت کی طرف سے، ہر اس شخص کی طرف سے جس نے توحید کا، اللہ کے لیے توحید کا اقرار کیا، جس نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی. تو آپ دیکھیں گے کہ خود لفظ توحید حدیث میں موجود ہے. بعض اوقات نادانی میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ توحید قرآن حدیث میں کہاں ہے، دیکھیے لفظ توحید خود حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور، ایک بکرا قربان کیا اپنی امت کی طرف سے، ہر اس شخص کی طرف سے جس نے اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی، اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کی گواہی دی کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے پہنچایا، جس نے اس بات کی گواہی دی ایسے لوگوں کی طرف سے آپ نے قربانی کی، ایک یعنی ایک جانور کی قربانی ایسے دی. وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور دوسرا بکرا آپ نے قربان کیا محمد اور آل محمد کی طرف سے، یعنی آپ نے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے دوسرا بکرا قربان کیا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ لفظ توحید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد میں روایت کیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نزدیک توحید ضروری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود توحید والوں کی طرف سے قربانی کی، آپ نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کی جو توحید کی گواہی دیتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی شیخ محترم کہتے ہیں کہ فاعلم، جب تم کو معلوم ہوا کہ تمہاری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اب جان لو عبادت کے بارے میں وہ کیا ہے. ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید، عبادت اس وقت تک کہ واقعی عبادت کہلائے جانے کے لائق نہیں جب تک کہ وہ توحید کے ساتھ نہ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مشرکین کی اس عبادت کا انکار کر دیا جو شرک کے ساتھ وہ اللہ کی کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کعبہ کا طواف کرتے تھے جو کہ عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرتے تھے جو کہ عبادت ہے، اور حج کرتے تھے جو کہ عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کی وجہ سے ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہیے اے کافرو، اے انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس کے عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کی. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، یعنی تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، حالانکہ آپ دیکھیں گے عملاً وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف کرنا، سعی کرنا، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ سارے اعمال وہ کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کا یہ سب کچھ کرنا توحید کے ساتھ نہیں بلکہ شرک کے ساتھ تھا، تو توحید ان کی زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ساری عبادتیں عبادت کہلانے کی حقدار نہ ہوئی ہیں، اور اللہ نے ان کی عبادتوں کا انکار کر دیا. تو معلوم ہوا یہاں پر شیخ محترم فرماتے ہیں فاعلم ان العبادۃ لا تسمى عبادۃ الا مع التوحید. حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک ایک انسان توحید کا اہتمام نہ کرے، چاہے اللہ کی جتنی بھی عبادت کر لے، اس کی عبادت عبادت کہلائے جانے کے حقدار نہیں، اور یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اور ایسی عبادت عبادت نہیں ہے، ایسی عبادت عبادت نہیں. ہم بھی اپنی زندگی میں گفتگو کے دوران، جیسے مثلا کوئی بہت خراب کھانا بنا کے آپ کو کھلائے، کوئی کھانا بنا کے کھلایا آپ کو لیکن بالکل ذائقہ خراب ہے اور ایک دم اس میں بو آ رہی ہو اور آپ کھائیں وہ کھانا، اور آدمی کہے یہ کھانا کوئی کھانا ہے، تو آدمی کیوں کہتا ہے کھانا تو ہے، اس نے کھایا اسی لیے تو کھایا کہ کھانا تھا، لیکن آدمی کیا کہتا ہے یہ کوئی کھانا ہے، یہ کھانا نہیں ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز اپنی حقیقت کو پائے ہوئے نہ ہو، اس کا مقصد وہ پورا نہیں کر رہا. تو تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جب تک کہ عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت نہیں ہے. جیسے کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ. یہاں ایک مثال دے کے مؤلف نے بات سمجھائی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے نماز ہے, نماز اگر طہارت کے بغیر ہو تو وہ نماز ہی نہیں, چاہے کتنی بھی پڑھ لیں. ایک آدمی وضو نہ کرے, نیند میں سے اٹھا مثلا رات میں اور تہجد کی پوری 11 رکعتیں اس نے پڑھی, دو دو کر کے 8 اور اس کے بعد 3 وتر, پوری کی پوری نماز پڑھی تہجد کی اور وضو ہی نہیں کیا اس نے, آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نماز ہوئی, اس کی نماز نہیں ہوئی. اس وہ آدمی کہے میں نے تہجد پڑھی, واقعی جاننے والا کہے گا تو نے نہیں پڑھی, تو نے پڑھی لیکن نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے تو وضو ہی نہیں کیا اور بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے, بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. جب تیرا وضو ہی نہیں تو تیری نماز بھی نہیں ہے, جب تیرا وضو نہیں تو تیری نماز نہیں ہے. لہذا نماز کی قبولیت کے لیے وضو ضروری ہے, اسی طرح سے عبادت کی قبولیت کے لیے توحید ضروری ہے. اگر زندگی میں توحید نہیں ہے تو چاہے کتنی عبادت کیوں نہ کر لیں وہ عبادت مقبول نہیں ہے. اگر آدمی وضو نہیں کیا ہوا ہے تو چاہے کتنی ہی رکعتیں آدمی پڑھ لیں اس آدمی کی نماز نہیں ہے. تو کہتے ہیں کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ, جیسے نماز نماز نہیں کہلاتی ہے جب تک کہ وہ طہارت کے ساتھ نہ ہو. فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ, جب شرک عبادت میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ عبادت کو برباد کر دیتا ہے, وہ عبادت برباد ہو جاتی ہے. كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ, ویسے ہی جیسے حدث, حدثن حدث کہتے ہیں اس حالت کو جو آدمی کو بے وضو کر دے, آدمی کا وضو توڑ دے, اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حدث. جیسے آدمی کی ہوا نکل جائے یا وہ پیشاب پاخانہ کے لیے جائیں یا وہ سو جائیں, اب اس آدمی کا کیا ہو گیا؟ وضو ٹوٹ گیا. تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں جو وضو توڑتی ہے, یا اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ حدث. حدث تو پیشاب پاخانہ وغیرہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ اگر آدمی حدث کی حالت میں ہو, اگر طہارت کے بعد بھی یہ ہو جائیں تب بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور اگر پھر بھی اس حالت میں نماز پڑھیں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب دو حالتیں یہاں پر دیکھیے, اس کو سمجھیے. نمبر ایک, ایک آدمی نے نماز پڑھی اور سرے سے وضو نہیں کیا, تو بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھی, تو ایسا آدمی اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. دوسرا آدمی ہے کہ باوضو تھا, نماز پڑھنا شروع کی, نماز میں وضو توڑ گیا, پھر اس نے نماز پڑھی پوری کی پوری اسی حال میں, وضو ٹوٹا ہوا ہے اور بقیہ نماز پڑھی. اس آدمی نے اگرچہ شروع میں وضو کیا تھا لیکن نماز کے دوران وضو ٹوٹنے کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ گئی. اسی طرح سے دونوں حالتیں ہیں, ایک آدمی سرے سے اس کے پاس توحید ہو ہی نہ اور وہ شرک ہی میں جیے, شرک ہی پر مرے, ایسے آدمی کی ساری عبادتیں مردود ہیں. دوسرا آدمی وہ ہے جو توحید پر تھا اور عبادت کرتا تھا لیکن پھر کسی دن شیطان کے دھوکے میں آیا اور توحید سے زوال آ کر شرک میں مبتلا ہو گیا, اب پھر اس کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی. تو چاہے آدمی زندگی بھر شرک کرے یا پھر پہلے توحید کرے بعد میں شرک کرے, ایسا آدمی دونوں کی عبادتیں برباد ہیں. ایسا آدمی چاہے اللہ کی کتنی بھی عبادت کیوں نہ کرے, اس کی زندگی میں شرک شامل ہو گیا, ایسے آدمی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے. لہذا کہتے ہیں کہ کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ, نماز نماز نہیں کہلاتی ہے جب تک کہ وہ نماز طہارت کے ساتھ نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، جب شرک عبادت میں شامل ہو جاتا ہے تو عبادت برباد ہو جاتی ہے، عبادت برباد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، ویسے ہی جیسے حدث جب انسان کی طہارت میں داخل ہو جاتا ہے تو طہارت کو توڑ دیتا ہے، پیشاب آدمی کر لے وضو ٹوٹ گیا چاہے پہلے سے وضو کیا ہوا، تو ایسا کام ایک آدمی کر لے جیسے توحید پر تھا، زندگی بھر توحید پر تھا، مرنے کے وقت میں اس نے شرک کیا تو گویا کہ اس نے اپنا وضو توڑ لیا، اپنی توحید کو اس نے خود توڑا، اب اس کی توحید ٹوٹنے کی وجہ سے ساری زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو گئی، اگر اس نے اپنی توحید کو توڑ دیا اس کی زندگی بھر کی ساری عبادتیں برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز قبول نہیں کی جاتی بغیر پاکیزگی کی، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ پاکی نہ ہو، جب تک کہ وضو نہ ہو نماز قبول ہونے والی نہیں ہے، تو عبادت قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ توحید نہ ہو، توحید کے بغیر کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں سب ضائع ہو جائے گی، چاہے شروع سے شرک کرتا ہو یا زندگی میں بعد میں جا کے شرک کرے۔ ایک آدمی ہے پیدا ہوا اور اس کی زندگی چلتی رہی، یہاں موت آئی، اب یہاں سے یہاں تک توحید پر تھا، پوری زندگی یہاں تک توحید پر تھا، پھر یہاں سے جا کے اس نے شرک کیا اور یہاں پر موت آئی، یہاں پر پیدائش اس کی ہے، شروع کے حصے میں زیادہ حصہ توحید والا ہے، یہاں تک مانی بھائی، یہاں تک مانی، یہ پورا کا پورا توحید، آخر میں جا کے اس نے شرک کیا، اب یہ جو عبادتیں یہاں پر کی تھی وہ کیا ہوئی، یہ بھی برباد، یہاں پر جو کی تھی یہ بھی برباد، کیوں؟ اس لیے کہ خاتمہ اس کا شرک پر ہوا ہے، انسان کا خاتمہ اگر شرک پر ہوتا ہے زندگی بھر کی تمام عبادتیں سارے اعمال اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے، آپ کی طرف پیغام بھیجا جا چکا ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے، اے نبی آپ بھی اور آپ سے پہلے کے جتنے نبی اور رسول تھے سب کی طرف پیغام دیا جا چکا ہے، کون سا پیغام، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی شرک نہیں کرتے ہیں یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بتانے کے لیے انتخاب کیا تو ایسی شخصیت کا جو کامل، جس کی عبادات اعلیٰ ترین، دو چیزیں ہیں، ایک ہے شخصیت اور دوسرے ہے عمل، شخصیت بہترین، عمل بہترین، بہترین سے بہترین شخصیت بھی اگر شرک کریں اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل برباد کر دے گا، بہترین سے بہترین اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہوں شرک کرنے والے کی وہ سب رد کر دی جائیں گے، تو چاہے کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو اور چاہے کتنے ہی بڑے اعمال اس نے کیوں نہ کیے ہوں، اگر اس کی زندگی میں شرک ہو اور شرک پر خاتمہ ہوا ہو، توبہ نہ کی ہو شرک سے، اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی۔ لہذا فرمایا اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی، سارے نبیوں کو یہ میسج دیا جا چکا ہے، کیا میسج ہے، کیا وارننگ ہے، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور فرمایا بل اللہ فاعبد، بلکہ تجھ کو چاہیے کہ تو اللہ ہی کی عبادت کرے، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے بنا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک آدمی کے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اسی لیے آپ یہ ٹکڑا آیت کا یاد رکھیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا کیا کرایا، تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ تو آدمی شرک کریں اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، شرک کرنے والے کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو جیسے نماز کو حدث توڑ دیتا ہے، ویسے ہی انسان کی عبادت کو شرک برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تم میں سے کسی کی نماز کو جب حدث کی حالت واقع ہو جائے، جب تک کہ وضو نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے۔ چاہے کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں قبول نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس وضو نہیں ہے۔ تو گویا کہ نماز کی قبولیت کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے وضو کیا ہے؟ شرط، شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ اس کے بغیر، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں۔ ویسے ہی عبادت کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے، توحید کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوگی، توحید کے بغیر عبادت قبول نہیں، وہ عبادت عبادت نہیں جس میں توحید نہ ہو۔ تو جہاں اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، وہیں غیر اللہ کی عبادت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہی بات یہاں پر شیخ محترم نے کہی ہے، کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارۃ، جیسے نماز نماز نہیں بغیر طہارت کے، اور جب اسی طرح سے جب شرک عبادت میں شامل ہو جائیں، انسان کے اعمال میں شرک بھی آ جائیں، تو وہ ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے۔ نہ صرف اس عبادت کو جس میں شرک آئے، بلکہ شرک کی نموست یہ ہے، شرک کی برائی یہ ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور کوئی بھی نیکی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس پینے کا پاک پانی ہے، اور اس میں کوئی بچہ پیشاب کر دے، اب وہ پانی پینے لائق نہیں رہا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا پانی کیوں نہ ہو، لیکن بچے نے اس میں پیشاب کر دیا، اب وہ پانی پینے لائق نہیں رہا۔ گندگی جب اس میں پڑ جاتی ہے تو وہ پورے پانی کو گندا کر دیتی ہے، گندگی کے پڑنے سے وہ پانی کیا ہو گیا؟ نجس ہو گیا۔ ایک برتن ہے پانی پینے کا، ایک قطرہ پیشاب گر گیا، ایک قطرہ پیشاب گر گیا، تب بھی وہ کیا ہو گیا؟ پورا پانی کو یاد نہیں رکھ، قطرہ ہی تو ہے، نہیں، اب کیا ہے؟ وہ پانی نجس ہو گیا، اب پینے لائق نہیں رہا۔ لہذا اسی طرح سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں شرک کی وجہ سے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کتاب کا یہی مقصد ہے۔ فرماتے ہیں، اب یہاں پر یہ بتلانے کی کوشش کی شیخ نے کہ توحید کی جب یہ اہمیت ہے کہ اس کی بغیر عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، تو معلوم ہوا کہ توحید کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عبادت ہی قبول نہیں ہوگی، تو توحید کا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز سیکھے، روزہ سیکھے، حج سیکھے، اور توحید نہ سیکھے، شرک سے بچے نہیں، اس انسان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ نماز سیکھے لیکن وضو نہ سیکھے، نماز پڑھے لیکن وضو نہ کرے۔ کہتے ہیں، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، جب تم نے جان لیا، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے معرفت، اسی پر سے لفظ بنا ہوا ہے عارف، پہچاننے والا، عرفہ پہچاننا، جب تم نے پہچان لیا، اچھی طرح سے سمجھ لیا، کیا؟ ان الشرک اذا خالط العبادت افسدہ، شرک جب عبادت میں خلط ملط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، تو عبادت کو افسدہ، فساد عربی زبان میں کہتے ہیں بگاڑ، بربادی، فساد پیدا ہو گیا، اس میں کھانا خراب ہو گیا، فسدہ، تو فسدہ لوگ بگڑ گئے، فسدو، فسدہ کا مطلب ہوتا ہے بگڑ جا. اذا خالت العبادت افسدہ، شرک جب عبادت میں مکس ہو جاتا ہے ساری عبادت کو برباد کر دیتا ہے، ساری عبادت کو برباد کر دیتا ہے. واحبط العمل، اور عمل کو بالکل رد کرنے لائق بنا دیتا ہے. احبط کا مطلب ہوتا ہے بالکل مردود بنا دینا، ضائع کر دینا، برباد کر دینا. وصار صاحبه من الخالدين في النار، دیکھیں شرک کے کیا نقصانات ہیں، تین نقصان یہاں پر ہیں بتائے گئے ہیں. نمبر ایک، جس عبادت میں شرک ہو وہ عبادت رد ہو جاتی ہے. دو، تمام اعمال برباد. تین، ہمیشہ کی جہنم. شرک کے تین نقصان یہاں پر بتلائے گئے کہ جس عمل میں شرک شامل ہو جاتا ہے عبادت برباد ہو جاتی ہے. لیکن صرف وہ عبادت نہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور نمبر تین، آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے کا حقدار بن جاتا ہے. تو یہ شرک کا نقصان ہے. کہتے ہیں فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ اِذَا خَالَتَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا وَأَحْبَطَ الْعَمَلِ وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، جب تم نے جان لیا کہ شرک عبادت میں مل جائے تو اس کو برباد کر دیتا ہے اور سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا، سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 72 میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، یقیناً جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جو شرک کرے، نمبر ایک جنت حرام، جہنم ٹھکانہ، اور کوئی مددگار نہیں. تین باتیں بیان کی، جہنم لازم، جنت حرام، اور کوئی مددگار نہیں. یہ یقینی طور پر ہوگا کہ جو آدمی شرک پر مرے جہنم یقینی، جنت بالکل حرام، جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر کسی کو اپنا سہارا بنائے ہوئے تو بھول جائے، وہ قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گا اگر یہ شرک پر مرا. تو شرک کا نقصان اللہ نے بیان کیا، اور یہاں پر کہا کہ اس پر جنت کیا ہے، حرام ہے. اسی لیے یہاں پر شاید کیا کہہ رہے ہیں، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے. تو یہ بات کہتے ہیں کہ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، کہتے اس لیے تم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک آدمی شرک کے ساتھ عبادت کرے تو ایسا آدمی عبادت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے. لہذا آپ سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے لیے سب سے پہلی معرفت کس چیز کی ہے، توحید کی معرفت تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذلک، تمہارے لیے سب سے پہلی معرفت معلوم ہوا کہ اسی چیز کی ہے. انشاءاللہ مزید اس کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پورے جملے کو اور پچھلی آیت کو بھی، کہ یہاں پر شیخ محترم نے کیا بتانے کی کوشش کی ہے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.